نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ ان کی پہلی صفت یہ بیان فرمائیے کہ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، اور اپنے عہد کو توڑتے نہیں، یہ عقل مند ہیں. اور اسی طریقے سے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو وہ جوڑتے ہیں، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہاں پر خشیت کا لفظ کہا ہے، خشیت اس خوف کو کہتے ہیں. ایک خوف تو ہوتا ہے سانپ کا ڈر، سانپ سے آدمی ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، ایک ڈرنا یہ ہوتا ہے. اور ایک ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے بڑے کا ادب اور احترام دل میں ہے کہ میرے والد محترم ہیں یا استاد ہیں، شیخ ہیں، تو ایک محبت بھرا خوف یا عظمت والا خوف ہوتا ہے. تو خشیت سے مراد وہ خوف ہے جس میں عظمت ہوتی ہے، یعنی اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس کی عظمت کی بنا کے. اللہ رب العزت بڑے عظیم ہیں، قدرتوں کے مالک ہیں، ہمارے رب ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے ہیں. تو آدمی کے دل میں جب یہ ساری باتیں آتی ہیں تو ساتھ میں عظمت کے ساتھ دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ جو رشتے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے. یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے سے ملے تو ہم مل لیں، اور کوئی ہمارے سے اچھا سلوک کرے تو ہم بھی کر لیں، اور اگر وہ خراب سلوک کرے تو ہم بھی خراب سلوک کریں. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اصل جو صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ اپنے تعلقات صحیح طور پہ نہ بھی نبھائے تب بھی ہم نبھاتے رہیں. وہ اگر ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرے لیکن ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، وہ اگر ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں تب بھی ہم ان کے ساتھ اچھا کریں. یہ اصل میں صلہ رحمی کا مطلب ہے. عموماً ہمارے ہاں ادلا بدلا اور لین دین ہوتا ہے کہ صاحب اگر اس نے ہمیں یہ گھور کے دیکھا تو ہم بھی گھور کے دیکھیں گے، اس نے ہمیں اگر تھپڑ مارا تو ہم بھی تھپڑ ماریں گے، اور یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے گھر آئے گا تو ہم بھی آئیں گے، اگر وہ نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں آئیں گے. اس قسم کے معاملات کو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ غیرت کی بات ہے. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ہاں نبی آئیں تب بھی ہم کبھی کبھی ان کے ہاں چلے جائیں، جا کر سلام کر لیں. اگر کوئی شخص ایسا ہی ہے کہ بہت زیادہ ہی ایزا دینے والا ہے تو اس کے لیے کہ کم از کم السلام علیکم تو پھر بھی ترک نہ کرے آدمی، یعنی یہ سلام کا تعلق تو پھر بھی باقی رکھے. اسی طرح فرمایا کہ وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ، اسی طرح عقل مند لوگ برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مواخذہ ہو جائے، خدا نہ کرے پکڑ میں نہ آ جائیں. دنیا کے اندر آدمی نے کچھ کیا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں سے ڈرتا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو بھائی کچھ چھاپا پڑ جائے. تو اسی طریقے سے آخرت میں بھی تو اللہ رب العزت حساب لینے والے ہیں، تو اس سے ڈرنا چاہیے آدمی کو. اسی طرح فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم، اللہ کے لیے جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح جو اللہ نے مال دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں سرم علانیہ، یعنی چھپ کر بھی اور سامنے بھی، جیسے حالات ہوں اس کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. کہیں اگر کسی کو ترغیب دلانا مقصود ہو تو وہاں آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے دے، نیت یہ ہو کہ تاکہ اوروں کو بھی ترغیب ہو، اور خدا نہ کرے کہیں اگر ریاکاری کا ڈر ہو تو پھر چھپ کے دے دے خاموشی سے، اس طرح سے کہ ایک ہاتھ کو دے دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے. اسی طرح فرمایا کہ آدمی برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کرے. اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو ہم جواب میں برا نہ کریں. احسن من اساء الی، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ واف امن ظلمک، جو تیرے ساتھ ظلم کرے اسے معاف کر دے. تو بہرحال یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. بہرحال یہ ساری عقل مندوں کی اللہ رب العزت نے علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ ہیں عقل مند آدمی. اور اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک نسخہ کیمیا ہمیں بتایا ہے، اور وہ یہ کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. بات یہ ہے کہ مال و دولت سے انسان آسائش آرائش خرید سکتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ٹھنڈک تو حاصل کر سکتے ہیں ایئر کنڈیشن سے، لیکن جو سکون دلی حاصل ہو سکتا ہے وہ ایئر کنڈیشن سے حاصل نہیں ہوتا یا فوم کے گدوں سے حاصل نہیں ہوتا. یہ سامانے آسائش تو ہے، لیکن جن چیزوں سے آسائش حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اسی کو یہاں پر فرمایا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ لوگوں، تمہارے دل اگر اطمینان پائیں گے تو وہ اللہ کے ذکر سے پائیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ آج ہمیں جو بے چینیاں ہیں، بے سکونی ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر صحیح طور پہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا اگر ہم ذکر کرتے رہیں، اسے یاد کرتے رہیں، تو یقیناً ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت مطمئن فرما دیں. اسی طریقے سے کفار کا مطالبہ یہاں پر ذکر کیا. بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ صاحب ہم ایمان تو لے آئیں، لیکن ابھی ہمیں آپ بڑے بڑے معجزے دکھلائیے. یہ جو پہاڑ ہیں، مکے کی جو زمین ہے وہ تنگ ہے، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. اللہ رب العزت نے اپنا گھر جو ہے وہ ایک وادی میں بنایا اور چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا. اب تو پھر بھی بہت سی کشادگیاں کر دی گئیں، لیکن پہلے اس سے بھی زیادہ بالکل قریب قریب پہاڑ تھے اور بالکل چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں پر بیت اللہ تھا. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بھئی اگر آپ یہ اللہ کے رسول ہیں تو ذرا اللہ سے یہ مطالبہ کریں کہ پہاڑوں کو دور دور کر دے تاکہ زمین کھلی ہو جائے مکے کی. تو ایک مطالبہ تو انہوں نے یہ کیا. یا اسی طریقے سے یہ مطالبہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آپ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو آپ بھی ہمارے دادا قصی کو زندہ کر دیں تاکہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ بھی مرنے کے بعد کیا گزری اس پر. اس قسم کے مطالبے انہوں نے کیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر، یعنی بعض لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ یہ مطالبے پورے کر دیے جائیں، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے دلوں کا پتہ ہے، اس سے بڑے بڑے یہ معجزات دیکھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ہی مسلمان نہیں ہوئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہاڑوں کو ادھر سے ادھر کر دو، تو چاند جو ادھر سے ادھر ہو گیا ایک انگلی کے اشارے سے، تو کہ یہ معجزہ کم تھا. ایک انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے. اسی طریقے سے کنکریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی، تو یہ معجزہ تو مردے کو زندہ کرنے سے زیادہ ہے، کیونکہ پتھر تو کلام نہیں کیا کرتے، مردہ تو پھر بھی زندہ ہو کے بات کر لے گا، لیکن پتھر کلام نہیں کرتے، لیکن ان کی وہ سبحان اللہ یا سبحان الملک القدوس ان کی جو ہے وہ آواز آتی ہے پتھروں سے. تو یہ سارے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے. اسی طریقے سے آسمانوں پر جانا اور آنا، تو معراج کا سفر پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک رات میں زمین اتنا جو ہے وہ طے کر لیا آپ نے کہ بیت المقدس چلے گئے اور وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر. تو یہ سارے بڑے بڑے معجزات جو ہیں اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے. تو یہ جو کچھ طلب کر رہے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی باتیں، اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے اللہ سے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر عذاب آ جائے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے اللہ رب العزت اپنی حکمت بالغہ کے تحت یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر نہیں فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے. اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اگلے رکوع میں ایک اور اعتراض انہوں نے کیا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. اور نہ ماننے کی کیا وجہ ہے کہ بھئی ان کی تو بیویاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، تو مقصد یہ تھا کہ کوئی فرشتہ ہوتا. آپ پہلے اس کا جواب سن بھی چکے ہیں کہ فرشتہ ہوتا تو یا تو وہ اپنی شکل میں ہوتا، اس کی تاب نہ لا سکتے، اور اگر انسانی شکل میں آتے تو اعتراض ان کا باقی رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کی بیویاں بھی تھیں، وہ صاحب اولاد بھی تھے. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کی بیویاں یا آپ کے بچے ہیں. آپ سے پہلے جو انبیاء آئے وہ بھی صاحب اولاد ہوا کرتے تھے، ان کی بیویاں بھی ہوتی تھیں، اور یہ ضروری نہیں کئی کئی بیویاں ہوتی تھیں. حضرت سلمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اسی طرح بہت جو ہے وہ اس زمانے میں جائز تھی اتنی بیویاں رکھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 9 بیویاں تو تھیں، اور یہ صرف آپ کا خاصہ ہے، ورنہ عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے چار بیویاں رکھنی تو پھر بھی جائز. تو بات یہ ہے کہ، اور پھر اللہ رب العزت نے فرما بھی دیا کہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے وہ انسانوں میں سے بھیجے. تو اصل بات یہ تھی کہ وہ انسانوں میں سے رسول ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن یہ ان کی حماقت تھی. بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر فرشتے ہوتے نبی تو یقیناً وہ تو ان کو تو نہ نیند آتی، نہ ان کے ہاں بچے ہوتے، نہ انہیں شادی کی ضرورت، تو تکلیف میں پڑ جاتے یہ. اس لیے کہ نبی تو نمونہ ہوتا ہے اپنی امت کے لیے، تو یہ نمونہ کیسے بن پاتے ہو؟ انہیں تو نیند بھی نہیں آتی، وہ تو جاگتے رہتے ساری رات، انہیں وہ تو کھاتے پیتے بھی نہیں، تو یہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے یا ان کی نقل کیسے اتار سکتے تھے؟ تو نبی تو اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس لیے انہی کی قوم میں سے آتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ مہربانی ہمیشہ فرمائی ہے کہ انہی کی قوموں میں سے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، تاکہ ان کے سامنے ان کی زندگی چونکہ ان کے سامنے گزرتی ہے، اس لیے نمونہ بن جائے کہ بھئی اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا. تو نبی نمونہ ہوتا ہے، لیکن قوموں نے یہ معاملہ کیا کہ نبیوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اور بجائے اس کے کہ ان کو وہ نبی مان لیتے، مطالبے کرنے لگے مختلف قسم کے. آگے سورہ ابراہیم ہے، اس میں چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے، بعض واقعات بیان فرمائے ہیں، اسی لیے سورت کا نام سورہ ابراہیم بھی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سورت میں یہ بھی فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. دیکھیے اللہ رب العزت کیسے مہربان ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اگر تم کفر کرو گے تو تمہیں سخت سزا دوں گا، یہ تو فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، لیکن اگر کفر کرو گے تو یہ کہا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ضرور میں سزا دوں گا. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر چاہیں گے اللہ رب العزت تو معاف بھی فرما سکتے ہیں، یعنی امکان باقی رکھا کہ اللہ رب العزت چاہیں تو معاف کر دیں، لیکن اگر پکڑائی میں آ گیا تو اللہ کا پھر عذاب بڑا سخت. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عفو درگزر کو اور اپنی جو ذات ہے اس کی رحمان الرحیم، اس کو بھی ساتھ میں بیان کر دیا. آگے وہی بات بیان کی گئی ہے، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، جب رسولوں نے انہیں اپنی طرف بلایا، دعوت دی ان کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول تم پر ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے کہ ان نحن الا بشر مثلكم، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، بھئی رسول جو ہوتے ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں، البتہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرمائے، یعنی جس کو چاہے نبوت کے لیے خاص فرما لے. یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں نبی بن جاؤں یا اس کے لیے خاص قسم کی تعلیم، اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں. بلکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو بعد ایسے ہیں جن کی کوئی تعلیم ہی نہیں تھی، لیکن اللہ نے جو ان کو علم عطا فرمایا وہ ساری دنیا کے عالموں سے بڑھ کر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود امی ہیں، نہ لکھنا سیکھا کسی سے، نہ کہیں پڑھنا سیکھا، نہ کسی اسکول میں پڑھا، نہ کسی مدرسے میں گئے، لیکن اس کے باوجود آج تک ساری دنیا کے عالم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو بیان کرتے ہیں تو نت نئے نکات ہی اس میں سے نکالتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے سارے علوم بیان کر دیے، بلکہ نت نئے نکات جو ہے وہ نکلتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اللہ نے ایسے عطا فرمائے، اور پھر واقعات اور دوسری قسم کی جو چیزیں عطا فرمائی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً ایمان لاتے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ ایمان لاتے آپ کی تکذیب کی. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. ساتھ میں دیکھیے انبیاء علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ معجزات دکھلانا یہ ہمارے بس میں نہیں، تم ہم سے معجزات مانگتے ہو، تو اگر اللہ تعالی چاہیں تو بے شک ہمارے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر کر دیں، لیکن خود ہم دکھانا چاہیں جو چاہے دکھا دیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله، ہاں اللہ کی حکم سے، اللہ کی اجازت ہو تو پھر چاہے تو مردوں کو زندہ کر دیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھ کے کھڑا ہو جا، بلکہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اپنا حکم نہیں تھا بلکہ قم باذن اللہ کہتے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو اصل میں یہ چیز کوٹ کوٹ کر آدمی کے دل میں آنی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا ہل نہیں سکتا. جب اللہ پر یقین ہو تو پھر سب کچھ معاملات درست ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہو تو پھر بزدل بن جاتا ہے آدمی، جیسے کہ ہمارے ہاں بزدلی چھائی ہوئی ہے پوری امت پر، قوم پر، صرف اس لیے کہ ایمانی دولت اور قوت سے ہم آج وہ محروم ہو گئے، وہ قوت دینی جو ہونی چاہیے تھی، ایمانی قوت، وہ ہم سے نکل گئی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرمائے. اسی طریقے سے یہ بھی بات بتلائی گئی کہ کافر رسولوں کو یہ کہتے تھے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم اپنی زمین سے تمہیں نکال دیں گے، ملک سے نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ورنہ تم ہماری ملت میں لوٹاؤ، یعنی تم ہمارا آگے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو ذکر کیا، خاص طور پر اس واقعے کو جس میں بھئی یہ پنکھے بند کر دیے جائیں تو لوٹ صحیح ہو جائے گا. پیچھے بٹن ہیں، ایک ایک بٹن بند کر دیں. یہ پلروں کے ساتھ بٹن لگے ہوئے ہیں. بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو انہی بنیادوں پر جو پہلے سے موجود تھی ان پر تعمیر کیا تھا. اللہ رب العزت نے ابتدا کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وادی غیر ذی ذرا میں چھوڑ آؤ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور بیوی بچے کو چھوڑ کر آ گئے. حکم یہ تھا کہ چھوڑ کر فوراً واپس آ جاؤ، لہذا آپ نے اپنی بیوی کو یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں واپس. جب واپس جانے لگے تو وہ تو چٹیل میدان تھا، اس وقت تو کوئی مکان بھی نہیں تھا وہاں. تو بیوی صاحبہ نے کہا کہ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات پسند نہیں کی کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے تو میں اس کا جواب دوں. وہاں سے فوراً چل گئے. جب بیوی صاحبہ نے دوبارہ کہا، پھر تیسری مرتبہ کہا، تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. تو بیوی صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو جس خدا نے یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع بھی نہیں کرے گا، یعنی اب آپ جائیے. تو ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم خداوندی میں اتنی سی بھی تاخیر پسند نہیں فرمائی، اور دوسری طرف جب بچوں سے اوجھل ہو گئے، پہاڑ کی اوٹ میں چلے گئے، تو فوراً اللہ رب العزت کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور اللہ رب العزت سے درخواست کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو پر امن والا بنا دیجئے. کیونکہ ان کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ اللہ رب العزت اس علاقے کو آباد فرمائیں گے، اور آبادی کا ذریعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادی ہوئی، کہ ان کی والدہ وہاں رہی، بیٹا وہیں رہا، پھر وہ بیٹا جب بڑا ہوا تو اس کی وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ بھئی پانی زمزم نکل آیا تھا، اس کی وجہ سے ادھر ادھر کے لوگ آ کر وہاں بسنے شروع ہو گئے. قبیلہ بنی جرہم وہاں پر آ گیا، انہی میں حضرت اسماعیل کا نکاح بھی ہو گیا، شادی ہو گئی، اولادیں ہوئیں، تو بہرحال وہاں آبادی ہو گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ امن و امان کی دعا مانگی سب سے پہلے، اس لیے کہ امن و امان سب سے بنیادی چیز ہے. جس ملک میں امن و امان ہوتا ہے وہاں تجارت بھی پنپتی ہے، معیشت بھی اچھی ہوتی ہے، لوگ بھی یعنی غیر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں، سیاح بھی آتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ اس کو مرکز بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ جگہ بڑی امن والی، لہذا وہاں پر لوگ اپنا سرمایہ لگانا پسند کرتے ہیں. لیکن جس ملک میں امن و امان نہ ہو، جہاں پر کسی کا بھروسہ ہی نہ ہو کہ کب کیا ہو جائے، تو وہاں پر کوئی پائی پیسہ لگانا پسند نہیں کرتا. اس لیے سب سے بنیادی چیز اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے مانگی، اور یہ کہ وجعل هذا البلد آمینا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور دوسری بات یہ کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور فرما دے، یعنی اپنا بنا کے رکھ. تو اس سے ہی پتہ چلا کہ آدمی امن و امان کی جگہ میں ہو، اللہ رب العزت کی عبادت صحیح طور پر کر رہا ہو، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جسے یہ حاصل ہو گئی، ساری دنیا کی دولت حاصل ہو گئی. اور ساتھ میں فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے لوگوں کو بڑا گمراہ کیا. بات یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ ہی اسماعیل علیہ السلام نے. یہاں جو فرمایا کہ وجنبنی وبنیا مجھے اور میری اولاد کو, تو بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے, شروع میں شادی وادی ہو گئی ان کی, بنی جرہم جو تھے انہوں نے بعد میں یہاں اس جگہ پر قبضہ کر لیا اور حضرت بنی اسماعیل جو ہے یہاں سے چلے گئے. تو جاتے ہوئے یہ اپنے ساتھ یہاں کے پتھر اپنے ساتھ لے گئے تھے اور لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم ان پتھروں کو دیکھ کر یہاں کی یاد جو تازہ کر لیا کریں گے. تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے, پوچھتے نہیں تھے, بلکہ وہ تبرک کے طور پہ لے گئے. لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ پھر بعض لوگوں نے اسی کو بت پرستی سے شروع کر دی اور اس کو پوجنا شروع کر دیا, لیکن ابتدا ایسا نہیں تھا. تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال یہ دعا فرمائی, فمن تبعنی فإنه منی, جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے, ومن عصانی فإنک غفور الرحیم, اے اللہ جو میری نافرمانی کرے تو آپ بڑے غفور الرحیم ہیں. دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر بڑے رحیم و کریم ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو کہا وہ یہ کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم, اے اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں یہ, اور تو اگر مغفرت فرما دے تو تو بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ضرور ان کو جو ہے وہ عذاب دے, بلکہ ایک پہلو رکھا. چونکہ کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی تو جائز نہیں, لیکن ساتھ میں جو جملے استعمال کیے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا کہ اے اللہ جو میری اتباع کریں وہ تو میرے مجھ سے ہیں, ومن آسانی اور جو میری نافرمانی کریں تو یہ نہیں کہا کہ مجھ سے نہیں ہے, بلکہ یہ کہا کہ فإنک غفور الرحیم, تو بڑا غفور الرحیم. یعنی اگر چاہے تو انہیں بھی ہدایت عطا فرما سکتا ہے اور چاہے تو ان کی بھی مغفرت فرما سکتا ہے, بشرطے کہ ہدایت انہوں نے حاصل کر لی دنیا میں اور خاتمہ پھر ایمان پہ ہوا ہو. تو بہرحال اللہ رب العزت احتیاط کا پہلو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اور آگے پھر انہوں نے دعا فرمائی, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے اللہ ہمیں نماز پر قائم رکھ اور ہماری اولاد کو بھی نماز پر قائم رکھ. ربنا وتقبل دعا, اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اسی طرح اپنے والدین کے لیے اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. تو ان کے والد کے بارے میں تو یہ پکی بات ہے کہ وہ آزر بت پرست تھے, تو یہ اس وقت مغفرت کی دعا مانگی جب تک حکم نہیں آیا تھا, منع نہیں کیا گیا تھا. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے 11ویں پارے میں کہ جب اللہ رب العزت نے روک دیا تو پھر اس سے رک گئے. تو کافر کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا جائز نہیں, البتہ ہدایت کی دعا مانگی جا سکتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں, اپنے لیے دعا مانگتے ہیں, وہاں کافروں کی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے. اگر ہدایت عطا فرما دیں گے سارے معاملے ختم ہو جائیں گے, پھر وہ ہمارے بھائی. تو کافروں کے لیے مغفرت کی البتہ دعا سے گریز کرنا چاہیے, مانگنی نہیں چاہیے, وہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, بہت سے بیمار ہیں جو ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں پہ ہیں, اور ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان